رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ نبی کا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله. اللهم وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا سير گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سر گزشتے سرگزشتے غم کہو کیسے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، بخشوانا مجھے سیاسی کو روا ہوگا کسے، بخشوانا مجھ سے آسی کو روا ہوگا کسے، آقا کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، بیلکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بیلکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نیوں جبریل صدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نیوں جبریل صدرہ چھوڑ کر، اور ما مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں اصل مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رحمت دا میں پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا دے میویاں بھریا تے رحمت دا وگردا تیرا جے اک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاوے میرا ਵੱਡਿਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਬ غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ کیونکہ عدل کریں تاں تھر تھر کمنے مولا اچیاں شان والے فضل کرے تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے مولا فضل کرے تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے عشق تیرے دا رنگ محمد جد چڑیا فیر نہ لیندا کنانی پر جنا عربی محمد تک رج گئے دوئے جہانی تے دنیا تے جس دکھ نہیں پایا او کیوں آیا کیویں آیا پوچھ اویس بلال دے کولوں انہاں کیویں یار منایا پوچھ اویس بلال دے کولوں انہاں کیویں یار منایا تے سرکار فرما دینے کے مرشد باجوں رانیوں لبنا تے مرشد باجوں رانیوں لبنا باویں لکھ کوئی تسبی پھیرے او پیر جنا دے سر تے ہون تے کون اونانو چھیڑے کیونکہ مالی با راکھی کردا مالی باغ دی راکھی کردا پھل کچے ہون یا پکے پیر مریداں دے سر تے رہندا پاویں جھوٹے ہون یا سچے تے جنہ عشق ਅਮਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਲੈ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਝੂਠਾ ਨਾਵਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਝੂਠਾ ਨਾਵਾ ਮੌਤ ਖਲੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇਰੇ ਥੀ ਸੋਣੇ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸੇ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਮਿਲਸਣ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੋ ਰੋਲਾ ਪਾਵੇਂ ਨਾ ਮੋਤੀ ਨਾ ਹੀਰੇ
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا عن شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول فی صلاته اللہم انی اسألک الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم صل عليه سامعین با تکریم سنن نسائی سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے. الشداد ابن عوس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کے اندر یہ دعا فرماتے تھے، اللهم انی اسألک الثبات فی الامر. ایک مسئلہ کہ ہم عام طور پر اپنی نمازوں کے اندر جو دعا پڑھتے ہیں وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. تو یہ جو تحدید ہے، یعنی صرف یہی دعائیں پڑھنا، وہ ہمارے اجمی ہونے کی وجہ سے یا ہمارے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہے کہ ہم صرف دو ہی دعائیں پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ بعض اوقات مختصر دعا پڑھ دیتے تھے اور بعض اوقات طویل دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے تھے. اگر توفیق ہو جائے تو معصورہ دعائیں، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، ان سب دعاؤں کا یا مختلف دعاؤں کا مختلف موقعوں پر پڑھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ انتہائی مختصر نماز ہم نے یاد کی ہوئی ہے، تو وہ یاد ہونا بھی ایک مسئلہ ہے. سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم تو کہیں سو سو آیات پڑھنی سنت ہے، کہیں پچاس آیات، لیکن ہم ایسا نہیں کر پاتے. اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمیں قرآن حکیم زیادہ یاد نہیں ہوتا، اور اگر یاد ہو تو فرصت نہیں ہوتی، فرصت ہو تو عزم نہیں ہوتا اور ارادہ ساتھ نہیں دیتا. ورنہ عبادت میں سرور کے لیے، نور کے لیے اور تکمیل کے لیے پورے قرآن مجید سے بہرمند ہونا، بہرحال روحانیت کو مستحکم کرتا ہے، سنت بیضا کا نور دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مختلف دعائیں فرماتے، ان میں ایک دعا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر یہ دعا بھی پڑھتے تھے. میرے الفاظ کو اچھی طرح سمجھا جائے کہ یہ معنی نہ لیا جائے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، والی دعائیں سنت نہیں ہیں، وہ بھی دعائیں معصورہ ہے اور اس کا پڑھنا بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. یہ دعا سنن نسائی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں تلاوت کی ہے. یہ فقیرانہ زندگی اور صوفیانہ زندگی اور خدا پرستانہ زندگی کا منشور ہے اور دستور ہے. اسے اگر ہم سمجھ لیں تو دین مبین کا جو ایمانی اور عرفانی اور عملی پہلو ہے تو ہماری زندگیوں میں مضبوط ہو سکتا ہے. کافی احتیاط کے ساتھ میں نے دور تک صوفیاء کرام کی زندگیاں پڑھنے دیکھنے کی کوشش کی ہے. ان سب کی زندگیوں کے نقوش جمیلہ ایسے لگتا ہے کہ اس حدیث کے لفظوں سے پھوٹنے والی روشنی سے منور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ امر کے اندر یعنی شریعت کے اندر اپنے دین کے اندر ثبات عطا فرما، ثابت قدمی اور ثابت قلبی اور ثابت روحی کی دولت سے نواز. آج کے متزلزل حالات میں جب ہر چیز دھرکتی چلی جا رہی ہے تو آپ کے نام آج کی محفل کی پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگیاں گزارنے کے لیے جو شریعت اور امر عطا کیا ہے اس پر مضبوط ہوں، اس پر مستحکم ہوں، اس پر ایمان بنائیں اور سوچیں، اپنا احتساب کریں کہ شریعت مطہرہ جو ہم سے تقاضے کرتی ہے ہم کس حد تک ان تقاضوں کے پورا کرنے والے ہیں اور ہم میں کون کون سی کمیاں ہیں، ہمیں کیسا ہونا چاہیے اور ہم کیسے ہیں. یہ سوالات ہیں اگر ہم اپنے ضمیر کے سامنے رکھ لیں اور جواب عملی طور پر ہم تلاش کریں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. اپنے آپ کو ایک خوبصورت انسان اور اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں. ہمارے فیصلوں میں اعتدال آ سکتا ہے اور ہماری زندگی میں توازن اور تناسب آ سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو شنیدہ لوگ تھے، برگزیدہ لوگ تھے، ان کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی شریعت اور امر پر دل جمی اختیار کی، استقامت اختیار کی اور اسی کو سب کچھ جانا. خلفائے راشدین نے جو مقام پایا، میری مراد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امام حسن پاک، جو خلفائے راشدین ہیں. اگر آپ ان کی زندگیوں کو گہری نظر سے دیکھیں تو ان کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کو مستحکم کیا، اور باوجود اس کے کہ تقاضے ہوئے مختلف، لیکن آپ نے اس کو نہ بدلا، زیر و زبر کا فرق نہ کیا. خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ہم جو خلیفہ راشد مانتے ہیں، اسی لیے خلیفہ راشد مانتے ہیں کہ انہوں نے دور نازک میں اللہ کے دین اور شریعت کا جھنڈا بلند سے بلند رکھا اور اس کو سرنگوں نہ ہونے دیا، اپنی ذات اور اپنے گھرانے کی پرواہ نہ کی، اپنے نقصان اور خسران کی طرف نہ دیکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور دین کی طرف دیکھا. بڑی توانائی ہے اور حرارت ہے ایک سوچنے والے ذہن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ میں، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے امور شریعت میں ثابت کرنی دے. میں دو جملے آپ کی نظر کروں کہ کائنات ساری کے لیے رحمت کی آماجگاہ، میرے اور آپ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وہ اپنی ضرورت سمجھیں کہ وہ اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ پر استقامت دیے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری بے بسیوں اور آپ کی بے بسیوں کے لیے تو کوئی آماجگاہ اور پناہ گاہ کتنی ضروری ہے. اور اس دعا کی مدد حاصل کرنے کی کتنی ضرورت ہے. ہم اس زمانے میں بس رہے ہیں جب ایمان ضائع ہوتا ہے تو پھلوں کی ریڑیوں پر ضائع ہو جاتا ہے، ایمان ضائع ہوتا ہے چلتے چلتے، گاڑی چلاتے ہوئے ایک نظر کو خوش کرنے کے لیے ہم کسی غیر محرم کے حسن کا شکار کر کے اپنے ایمان کو سفلی خواہشات کے دریا میں بہا دیتے ہیں. جس زمانے میں بیٹھے بیٹھے کوئی خبر آتی ہے اور ہیجان کے ساتھ بندے کا ایمان جو ہے وہ پتہ نہیں کدھر کا کدھر چلا جاتا ہے. بندہ گھر سے مسجد جاتا ہے تو مسجد تک پہنچنے تک پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے، کتنے نشتر چلتے ہیں، کتنے تیر چلتے ہیں اور کتنے نیزے بدیوں کے اس کے جسم کو زخمی کر دیتے ہیں. تو وہ دین اور وہ شریعت جس کو ہم مانتے ہیں، جس کا اقرار ہے ہمارا، جس کے بارے میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی کیفیت ہم نے اپنی بیتوں کا حصہ بنایا ہوا ہے، جناب اس شریعت اور اس کتاب اور اس دین کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پر استقامت کی بھی ضرورت ہے, اور اس سلسلے میں سب سے بڑا اسلحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ہی انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھ سکتی ہے. اگر اس کی مدد نہ ہو تو ایک بندہ کیا کر سکتا ہے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. دردناک اور خوفناک حالات یہ ہیں کہ جتنے مسلمان ممالک کے سربراہان ہیں وہ برکت کے لیے بھی اسلام کا نام نہیں لیتے. اس قدر ہم پریشر میں ہیں, اس قدر ہم دباؤ میں ہیں کہ جس وقت ہم پرائیویٹ لائف میں اپنے پرائیویٹ کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہمارا رب ہے, حضور ہمارے رسول ہیں, لیکن ہم ایوان اقتدار میں اسلام کو داخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی تو جنگ تھی حضرت امام حسین کی یزید کے ساتھ, یہی تو جنگ تھی امام زین العابدین کی یزید کے ساتھ, یہی تو جنگ تھی امام باقر پاک کی اور امام جعفر صادق پاک کی اور امام ابو حنیفہ کی اور امام مالک کی اور امام احمد ابن حنبل کی اپنے زمانے میں, کہ اللہ کے دین کو مہجور نہ کرو ایوان اقتدار سے. بادشاہوں کی حالت یہ ہے. اور ایک عام مسلمان جن مسائل سے دوچار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. علم کی ہماجگاہیں اجڑ رہی ہیں. اگر مذہب کے پیشوا مجھے معاف رکھیں تو ممبروں پر جو خطبے دیے جاتے ہیں, خطبا, چند مسائل ہر مسلک نے یاد کیے ہوئے ہیں. ہر سکول آف تھاٹ جو ہے اس نے پانچ پانچ چھ مسئلے یاد کیے ہوئے ہیں, اور ہر سکول آف تھاٹ کے مسجد کے ممبر سے بس صرف وہی صدا, وہی آواز آپ کو سنائی دے گی. ممبر ہرکی نہیں رہا, محراب اس اہم مسئلے سے غافل ہے کہ انسانوں کی ضرورت ہے اللہ کا دین, اللہ کی شریعت, رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ, اور اسوہ رسول جو ہے وہ کسی ایک زندگی کے شعبے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے بلکہ پوری زندگی پر حاوی ہے, اور ہمیں اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر پیش کرنا چاہیے. اس سے بھی زیادہ دردناک بات یہ بتاؤں کہ ہماری اصلاحی تحریکیں, ہماری تبلیغی تحریکیں, ہماری جماعتیں وہ پانچ پانچ چھ چھ چیزیں لے کر آگے بڑھ رہی ہیں. کسی کے ہاں چھ نقطے ہیں, کسی کے ہاں سات نقطے ہیں, کسی کے ہاں پانچ نقطے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی تعریف جن الفاظ کے ساتھ کی تھی وہ یہ تھے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اولاد ہے اور ایک قرآن ہے, یہ دونوں ایک جگہ رہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا کوئی حصہ جو ہے وہ نصاب زندگی سے خارج نہیں کیا جا سکتا. دانا عالم وہ ہے, دانا تحریک وہ ہے, دانا تنظیم وہ ہے, اور دانا مسلم وہ ہے جو کہ الخم سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو اپنے لیے نشان راہ بنائے ہوئے ہیں اور نشان منزل بنائے ہوئے ہیں. اپنے شعور کو بلند کریں. کم از کم میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں خانقاہ اسٹیبلش کروں یا مروجہ پیری مریدی میں جان نشینی کے سلسلے قائم ہوں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے تو حضرت صاحب نے بھی اپنے بچوں کو خلافت نہیں دی. انہیں کہا میرٹ ہے, اپنے آپ کو دھو گے, اپنے آپ کو بعمل بناؤ گے, اپنے آپ کو ٹھیک کرو گے
اپنے آپ کو ستھرا کرو گے تو پھر تم لوگوں کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہو. اگر تمہارے اندر روشنی آئے تو, اگر روشنی نہ آئے تو پھر کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا دھوکہ ہے, فریب ہے, جو نہیں ہونا چاہیے. تو جناب ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم اپنے پیچھے کوئی گدی چھوڑیں, کوئی خانقاہ چھوڑیں. پیر میں اور فقیر میں فرق ہوتا ہے. پیر گدی کی چوکی کرتا ہے اور فقیر محمد عربی کے دین کی چوکی کرتا ہے. میرے خیال میں چوکی داری جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ہونی چاہیے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ثبات کا امر میں. امر میں عقیدہ بھی ہے, امر میں عمل بھی ہے, امر میں روحانیت بھی ہے, امر میں کتاب بھی ہے, امر میں دین بھی ہے, امر میں رسول اللہ علیہ السلام کی سنت بھی ہے. سب چیزیں ہیں. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد, جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا میں دوسری چیز گنی ارشاد فرمائی, وہ یہ تھا کہ یا اللہ رشد میں میں عزم ارادے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. عظیمت یہ ہے کہ اللہ کی تلاش میں یا حق کی تلاش میں اٹھ کر نکل جانا, اپنے اندر وہ جذبے پیدا کرنا کہ حق کے سوا اور اللہ تعالی کی محبت کے سوا کوئی دوسری منزل انسان کی نہ ہو. والعزیمۃ علی الرشد, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جو تو نے ہدایت دی ہے اس ہدایت میں تو عزم بھی عطا کر. میرے سامنے اس وقت جو کتاب ہے اس میں ایک حدیث شریف میں پڑھ رہا ہوں, حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ فرماتے ہیں کہ قدمنا الحدیبیۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن اربع عشر مئہ ثم ان المشرکین راسلونا السلخ حتى مشى بعضنا فی بعض واستلحنا قال وكنت تابعا لطلحة ابن عبيد الله أسقي فرسا وأخصه وأهدمه وآكل من طعام وتركت آلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. حدیث تو بہت طویل میٹھے الفاظ پر مشتمل ہے, لیکن میں لب لباب اس کا عرض کروں کہ حضرت سلمہ ابن اقوا فرماتے ہیں کہ جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی تو جو 1400 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گئے, میں بھی ان میں شامل تھا, اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت بیعت لی 1400 صحابہ سے جہاد پر, تو میں نے لائن لگ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی. کہتے ہیں آپ میں بیعت ہو چکا تھا اور ایک کنارے پر بیٹھ کر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے لگ گیا. تو زاویے بدل بدل کر میں حضور کی زیارت کرتا. مطلب یہ ہے کہ کبھی اس جگہ سے, کبھی اس جگہ سے, کبھی اس جگہ سے, کبھی اس جگہ سے. تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تاجدار نوازش تھے. آپ نے جس وقت مجھے دیکھا تو مجھے بولا لیا. بلانے کے بعد کہا کہ بیعت نہیں کرتے میری؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ میں نے تو بیعت کر لی ہے. حضور نے پھر کر لو, پھر دوبارہ بیعت کر لو. تو میں نے دوبارہ بیعت کی, ہاتھ دے دیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو. آپ نے پھر مجھے بیعت فرمایا. کہتے ہیں کہ پھر تھوڑا وقت گزرا تو رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مجھے کہا کہ میری بیعت نہیں کرتے ہو. تو کہتے ہیں کہ اب مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بار بار پکڑنے میں ایک سرور اور خوشی حاصل ہوتی تھی. تو میں نے تیسری مرتبہ بیعت کی. جب میری تیسری مرتبہ میں نے بیعت کی تو رسول اللہ علیہ السلام نے ایک لفظ ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری مثال اس شخص کی ہے, تیری مثال اس شخص کی ہے کہ جو اللہ سے بار بار دعا مانگے اور اللہ سے ایسا دوست مانگے جو اسے جان سے زیادہ عزیز ہو, اور جو جب دعا مانگے اللہ تجھے میرے جیسا محمد عطا کر دے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تھا وہ جملہ جس کی خاطر میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری مثال ایک ایسے شخص کی ہے کہ جو اللہ سے بار بار دعا مانگے کہ مجھے کوئی ایسا دوست مل جائے جو میری جان سے زیادہ عزیز ہو, اور اللہ تجھے پھر میں محمد کی صورت میں بار بار عطا کر دے رفاقت. اس پر سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے دنیا میں قسمت والا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالی طلب حق کا عزم عطا کر دے اور اس کے سینے میں ارادہ روشن ہو جائے کہ میں اب اپنی زندگی اس طرح گزاروں گا کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. وہ دوستی ڈھونڈے گا, وہ محفل ڈھونڈے گا, وہ صحبت ڈھونڈے گا, وہ بھائی یہ پیری مریدی کوئی اس لیے تھوڑی ہے کہ ایک بڑا ہو جائے دوسرا چھوٹا ہو جائے. ایک رفاقت کا نام ہے, صحبت کا نام ہے. میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک تو مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے. اسلام جو دین جو ہمارے اندر درد پیدا کرتا ہے وہ درد حق طلبی کا درد ہے, سچائی طلب کرنے کا درد ہے, اور وہ ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا والعظیمات علی الرشد, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو رشد کے لیے جو طلب ہے سینے میں وہ پیدا کر دے. پھر حضرت سلمہ ابن اقوا فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار مجھے طلب فرما رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتا ہوں میں کہ مجھے عطا کیا کرتے ہیں، آپ نے مجھے ڈھال دے دی حملہ روکنے کے لیے. تو جس وقت دوبارہ حضور نے مجھے بلایا تھا بیعت کے لیے تو پوچھا تھا جو ڈھال میں نے تمہیں دیا وہ کدھر ہے، تو میں نے عرض کی وہ تو میں نے اپنے بھائی کو دے دی ہے، وہ تو میں نے اپنے بھائی کو دے دی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے، مسکرا کر کے آپ نے فرمایا کہ تو اپنی جان سے زیادہ عزیز دوست اپنے لیے ہی نہیں چاہتا بھائیوں کے لیے بھی چاہتا. جانا تصوف جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے روشنی مانگنے کا نام نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے روشنی مانگنے کا نام ہے. اب فرماتے ہیں کہ پھر میں ایک سائٹ پر ہوا اور مجھے غضب کی نیند آئی، اور جس وقت مجھے نیند آئی تو میں نے ارادہ کیا کہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کے میں سوتا ہوں. تو اسی اثنا میں ابھی درخت کے ساتھ اپنی کمان لٹکائی تھی کہ میں نے دیکھا کہ چار آدمی مشرکین کے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے آپس میں رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف باتیں کی. کہتے ہیں کہ میری طبیعت تو بدلی کہ یہ لوگ کیسے رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ کرتے کیا ہیں. وہ چپکے سے بیٹھے اور پھر ایک دوسرے کو کہنے لگا تھوڑا سا آرام کر لو پھر اپنا مقصد ہم پورا کرتے ہیں. وہ چاروں لیٹے اور چاروں سو گئے. اور حدیث شریف میں آتا ہے سلمہ ابن اقوا فرماتے ہیں کہ فجعلته دغسا، میں نے ان کا اسلحہ سارا جمع کیا، جمع کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک گٹھا بنا دیا. دغسا اے حزمتن، میں نے اس کو ایک گٹھا بنا لیا. گٹھا بنانے کے بعد اس کو میں نے ایک سائڈ پر کر لیا اور کمان میں تیر چڑھا لیے. چڑھانے کے بعد میں نے ان کو کہا او مشرکین کہو جاؤ. اور آگے میں اب عربی کے الفاظ پڑھوں گا اس لیے کہ مجھے اردو میں صرف ترجمہ میں مزہ نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ والذی کرم وجہ محمد لا اطلب رجلا. سلمہ ابن اقوا نے کہا کہ میں نے تیر چلا لیا اور میں نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے محمد کے چہرے کو عزت عطا کی ہے صلی اللہ تعالی والذی کرم وجہ محمد. بھائی قسم اللہ کی بھی کرنے کا انداز دیکھیے کہ قسم اس ذات کی جس نے عزت دی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو. لأطلب رجلا منکم الا ادرکت. انہوں نے کہا کہ اب ہلنا نہیں ہے، تم میرے اب نشانے میں ہو اور جو جو اٹھتا جائے گا میں اس کی آنکھوں میں تیر مارتا چلے جاؤں. تو انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے. تو میں نے ان کو مارنے کے بجائے کہا کہ چلو میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تو جس وقت میں ان چاروں کو لے کر حضور کے پاس گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سلمہ ابن اقوا، ابھی صلح مکمل ہوئی ہے اور تم نے چار آدمی پکڑ کے لے آئے. کہتے ہیں ابھی حضور نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، میرا بھائی عامر جو ہے وہ 70 مشرکین کو پکڑ کر لے آئے. میں چار کو پکڑ کے لے آیا اور وہ 70 کو پکڑ کے لے آیا. جس وقت پکڑ کے لے آیا تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے وہ سننے کے لائق ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دنیا میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا ہوں. میں دنیا میں زحمت بن کر نہیں آیا ہوں، میں رحمت بن کر آیا ہوں. پھر حضور نے فرمایا کہ اگر آج میں اس وعدے کو توڑوں گا تو وعدوں کا تقدس قیامت تک کیسے قائم رہ سکے گا. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ ان کو قتل کرنے کے بجائے معاف کرنا زیادہ اولا نہیں ہے. تو سلمہ ابن اقوا نے کہا کہ حضور سمم و اطاع، ہم تو آپ کے نوکر ہیں، آپ کی اطاعت کی قسم کہی ہے، آپ جو بھی حکم کریں اطاعت ہے غلاموں کی طرف سے. کہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا. اچھا، میں اصل میں عزم کا معنی آپ کو اب بتانے لگا ہوں کہ عزم چیز کیا ہے. کہتے ہیں میں واپس آیا جس وقت تو مدینہ شریف کے قریب ایک پہاڑی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلمہ ابن اقوا، اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم رات کو اس پہاڑ کے اوپر بھی چڑھنا ہے، نیچے بھی اترنا ہے، حفاظت کرنی ہے، دیکھنا کوئی دشمن کی طرف سے حملہ نہ کر دے. تو کہتے ہیں میں ساری رات کبھی پہاڑی پر چڑھتا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کوئی پوچھے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ میں پیدل چلنے میں سب سے زیادہ تیز صحابی کون ہے، تو اس سوال کا جواب ہے حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھوڑوں کی جس وقت ریس لگتی تو حضور علیہ السلام اسلام فرماتے ہیں کہ جس نے تیز گھوڑا دوڑانا ہے ہمارے سلمہ کے ساتھ دوڑا لے. تو کہتے ہیں گھوڑا پیچھے رہ جاتا اور سلمہ ابن اقوا آگے نکل جاتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو کہتے ہیں اچانک مدینہ شریف کی سرحد پر آواز لگی. آواز یہ لگی کہ رسول اللہ علیہ السلام کے جو مویشی ہیں فلاں چراگاہ کے اندر، ان پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے اور وہ ہانگ کر کے لے گئے ہیں. تو اس حدیث شریف کا بھی کیا لفاظ. کہتے ہیں کہ سلمہ ابن اقوا نے آواز ماری یا سباہا یا سباہا. جس وقت یہ لفظ، اس کا معنی یہ ہے کہ اے مدینے والوں ہوشیار ہو جاؤ. تو اب حدیث کے الفاظ ہیں، دیکھیں اگر نبی سے یہ چیز صادر ہو تو معجزہ ہے، اور اگر غیر نبی سے صادر ہو تو کرامت ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ نے جو آواز ماری تو ایک مدینہ کے سرے سے دوسرے سرے تک نہ کوئی مرد تھا نہ کوئی عورت تھی جس نے ان کی آواز نہ سنی ہو، مدینے والوں اٹھو، محمد عربی کی چراگاہ پر حملہ ہو گیا ہے. اور کہتے ہیں لوگوں نے تیر سنبھالے اور اسلحہ سنبھالا، لیکن یہ تیز شخص وادی عطفان میں جا پہنچا اور کہتے ہیں کہ ڈاکو جو ہے وہ 100 سے بھی زیادہ تعداد میں تھے. اور حضرت سلمہ ابن اقوا کہتے ہیں کہ میں نے خود دھوڑ کر کے، جس کو بولتے ہیں رنگ بنانا، کہ کہنا میں اکیلا بندہ تھا اور ادھر سے تیر مارتا، ادھر سے تیر مارتا، ادھر سے تیر مارتا، ادھر سے تیر پھینکتا. ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی 100-200 آدمی ہیں جو حملہ آور ہو رہے ہیں، تو ان ساروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اور 100 آدمیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع فرمایا جس نے عزم دیکھنا ہو سلمہ ابن اقوا کا دیکھ لے. یہ تھے وہ الفاظ جن کی خاطر میں نے حدیث بھی بیان کی کہ جس نے تلاش کرنے کا جذبہ اور اپنے ٹارگٹ پر، اپنے ہدف پر بجلی کی طرح اور شعلہ جوالہ بن کر پہنچ جانا، یہ عزم ہے. تو جناب حدیث شریف کا دوسرا حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی زیادہ نہیں تو تھوڑا سا تو عزم ہونا چاہیے. ایک مسلمان کی حیثیت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہونے کے ناطے کیا ہم نے بھی کچھ اسلام کی خاطر کیا ہے، اللہ پرستی کے لیے کچھ کیا ہے؟ یہ حدیث شریف عظیمت پیدا کرتی ہے، ارادہ پیدا کرتی ہے. والعظیمت علی الرشد واسألک شکر نعمتک. تیسری چیز، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے جو تُو نے نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پر شکر. معنی یہ کہ ایک یہ ہے کہ شکر ادا کرتا ہوں، اور ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ مولا جو نعمتیں دی ہیں تو ہی مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. یعنی اگر تو تیری طرف سے توفیق یاور نہیں ہوگی اور وہ مددگار نہیں ہوگی تو میں کیسے تیرا شکر ادا کروں گا. وحسن عبادتک، اور عبادت میں حسن دے دے. بیعت یا ارادت عزم کا نام ہے. عزم کے بعد اپنی زندگی میں عبادت کا حسن پیدا کرنے کا نام ہے. صرف عرض کروں گا کہ نمازیں پنجگانہ، ان کی حفاظت کا بندوبست فرمائیں، کوشش کریں نماز ضائع نہ ہو. نماز انسان کے لیے سکون کی آماجگاہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا ذریعہ ہے، اور بے شمار انسان کی حاجات ہیں جن میں انسان نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگے. تو نماز اللہ تعالیٰ سے مدد لینے کا ذریعہ بن جاتی ہے. میں یہ حدیث جس وقت بیان کر رہا ہوں تو مہان دفتن ابھی میری نظر پڑی نیچے، تو ایک دوسری حدیث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی کوئی حاجت پھنسی ہو، کوئی کام نہ ہو رہا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کیا کرے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، فقال، آپ نے فرمایا، من کانت له حاجہ الی اللہ او الی احد من خلقہ، اگر کسی شخص کی حاجت اللہ کی طرف ہو، او الی احد من خلقہ، یا کسی مخلوق کے ساتھ اس کی حاجت پھنس جائے، ضرورت ہو اور مخلوق میں وہ آدمی اس کو تنگ کرتا ہو، بادشاہ ہو کوئی ہو، تو حضور علیہ السلام ہم فالیا توضا، وہ وضو کرے، ولیصلی رکعتین، دو رکعت پڑھے، ثم یقل، پھر دو رکعت ادا کرنے کے بعد یہ الفاظ کہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسلک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک والغنیم من کل بر و سلام من کل اسم، اسلک اللہ تدع لی ذنبا اللہ غبرتا ولا عما الا فرجتا. ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اگر عربی الفاظ نہ یاد رہے تو اردو ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا سکتی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حلیم ہے بردبار، کریم ہے، سبحان اللہ رب العرش العظیم، پاک ہے اللہ پروردگار مالک عرش عظیم کا. ساری تعریف ہے اللہ کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں موجبات رحمت کا، وہ چیزیں جو تیری رحمت سے ملتی ہیں، وعزائم مغفرت کا، اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مغفرت کا، والغنیم من کل بر وسلام من کل اسم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر نیکی کا، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں گناہوں سے محفوظ رہنے کا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا ایک گناہ بھی نہ چھوڑ مگر تو اس کو معاف کر دے، ولعمن الا فرجتا، اور کوئی ایسا غم نہ ہو جس کو تو دور نہ کر دے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. واسألک قلبا سلیما، اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سلیم دل کا، ایسا دل جس میں عشق ہو، ایسا دل جس میں محبت ہو، ایسا دل جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے تڑپ ہو، اور ایسا دل جو وسواس سے محفوظ ہو. ولسانا صادقا، اور سچی زبان کا سوال تجھ سے کرتا ہوں. واسألک من خیر ما تعلم، اے اللہ جو کچھ تو جانتا ہے اس میں جو خیر ہے یا اللہ وہ عطا کر دے، اور جو تو جانتا ہے اس میں جو شر ہے اس سے تو بچا لے. واستغفرک لما تعلم، اے اللہ تیرے علم میں میرے جتنے بھی گناہ ہیں تو معاف کر دے. جو کچھ تیرے حبیب نے نماز میں دعا میں ارشاد اس کا خلاصہ اور سط ہم سب کو عطا فرما دے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب
یا حبیب اللہ. رسول